وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اب یہ باتیں، یہ دو چار آیتیں آگے جو ہے نا بدر کے اوپر آ رہی ہیں. اور یہ کیوں آ رہی ہیں، بدر کا یہاں پہ کیا ذکر آ گیا جبکہ احد کی بات ہے؟ دیکھیں، جس وقت مسلمانوں کا شکست خوردہ سے ہیں، دل حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں، غم زدہ ہیں. آپ کو پتا ہے 70 جب شہید ہوئے تھے نا، تو حال یہ تھا کہ مدینہ کے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پہ صفے ماتم نہ بچھی ہو، کوئی گھر ایسا نہیں تھا، اتنا غم آیا تھا. اور اس وقت مسلمانوں کو اٹھانے کی ضرورت تھی، اس وقت ان کو بدر یاد دلائی گئی. یعنی جب کوئی حالات خراب ہو نا، تو اچھے دنوں کو یاد کر لے کرو، اچھے دن بھی تو آئے تھے، وہ بھی تو اللہ نے ہی دیے تھے نا، تو ان دنوں کو بھی اللہ ہی بدل سکتا ہے. ایسے کرتے نا ہم کہ دیکھو، اچھا کبھی اچھے حالات بھی تو دیکھے تھے ہم نے، اگر آج ایسا ہے تو کوئی دن وہ بھی تو تھا جس کے اندر خوشیاں تھیں، کوئی وہ بھی تو دن تھا جو مثلا صحت والا تھا، یا جس میں جاب تھی، یا جس میں سب اچھا چل رہا تھا، یا جس میں خوشحالی تھی، یا جو بھی آپ کسی کے اوپر مسئلہ چل رہا ہو، تو وہ کوئی اچھے بھی تو دن تھے. اور وہ اچھے دن جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑی جلدی انسان کو بھول جاتے ہیں. اس لیے کہ جو دیکھیں، وہ رات جس میں آپ پوری رات سوئے ہوں، تو 10 گھنٹے بھی آپ سو جائیں، تب بھی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی سوئے تھے، کوئی ٹائم ہی نہیں گزرا ہے نا، ایسے لگتا ہے گھنٹہ پہلے تو سوئے، اچھا ابھی تو سوئے تھے، اچھا اتنا ٹائم ہو گیا مجھے سوئے میں. لیکن جس رات میں تکلیف ہو، وہ رات کا ایک لمحہ بھی گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ تو 10 گھنٹے کیا، وہ تو انسان دیکھتا رہتا ہے کب صبح ہوگی. اسی طرح زندگی میں اچھے لمحات بڑی جلدی گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جو کرب ہوتا ہے نا، جو غم ہوتا ہے، اس کی ایک رات بھی گزرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو مسلمانوں کے لیے بھی اس وقت بڑا ہی مشکل تھا. آپ کو پتا ہے اس وقت بین ماتم یہ ابھی اس کی ممانعت نہیں تھی، تو ہر گھر میں ماتم ہو رہے تھے، بین ہو رہے تھے. ان کا عربوں کا نا ایک اسپیسیفک طریقہ تھا ماتم وغیرہ کرنے کا، جس میں عورتیں دعائیاں دیتی تھیں، مرثیے پڑھتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آپ کے اوپر بھی غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا، کہ وہ پیارے چچا جو ہمیشہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ کو اگر جنہوں نے سیرت پڑھی ہے یاد ہو کہ حضرت حمزہ کیسے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں آ گئے تھے نا اس وقت، کہ ابو جہل سے کہا تھا کہ تم کس طرح تیری ضرورت ہو سکتی کہ میرے بھتیجے کے اوپر تو کوئی ہاتھ اٹھائے. وہ والے پیارے چچا وہ شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا تھا کہ حمزہ کے اوپر تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، رونے والیاں بھی نہیں ہیں، بلکہ کیونکہ ہر ایک کی اپنی رونے والیاں تھیں، ہر ایک کے گھر والے تھے، ان کی تو کوئی فیملی نہیں تھی. ہاں، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے، سب سے پہلے مدینہ آئے تھے، انہوں نے اسلام یہاں پہ پھیلایا تھا. یعنی مسلمانوں کے اوپر بہت دل ٹوٹے ہوئے تھے بالکل. تو کہا گیا تمہیں یاد نہیں ہے مدد کی تھی تمہاری اللہ نے بدر میں، وہ انتم اذلہ، اس وقت تو تمہیں کتنے کمزور تھے. فتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو. اگر بدر کو یاد کرو گے تو شکر گزاری آئے گی کہ انسان کہے گا کہ ہاں اس وقت بھی تو تھا، ہمیشہ سے تھوڑی ایسے کہ ہم اس طرح ہی شکست کے اندر پڑے رہے ہیں ہمیشہ ہی ایسے، نہیں، ایک وہ بھی تو دن تھا. تو اگر آج ایسا ہوا ہے تو ایک دن اللہ نے ہمیں ویسا بھی تو دکھایا تھا، اس سے انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے. تو اس لیے جس وقت ایسے حالات آئیں، ہمیشہ ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے جو پہلے اچھے دنوں کی تھیں، اور ان سے حوصلہ لینا چاہیے کہ جس رب نے وہ دن دکھائے تھے، وہ رب یہاں پہ بھی اب بھی مدد کرے گا، اور اب ضرور دنوں کو پلٹے گا. اسی نے وہ دن بھی تو دکھائے تھے نا، تو وہ دوبارہ نہیں لا سکتا کیا؟ تو وہ جب وہ تمہاری مدد بدر میں کر سکتا ہے، تو کیا اب نہیں کر سکتا؟ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو، اب یہ بدر کی بات ہے، اب جب آپ اے نبی آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، ان کے حوصلے بڑھا رہے تھے، اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ کیا نہیں کافی تم کو کہ مدد کرے تمہارا رب 3,000 فرشتوں کے ذریعے جو اتارے ہوئے ہوں اللہ کی طرف سے اتریں، آسمانوں سے اتریں، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس سے مدد کرے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے حوصلے بڑھا رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے تھے اس وقت کہ اللہ مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ فرشتوں کو اتار دے گا تمہارے لیے، 3,000 فرشتے اتار دے گا تمہارے لیے. آپ دیکھیں، جو ایک ویسے بھی اپنے لیے بھی سوچیں کہ کبھی اگر آپ کو یہ لگے کہ میری غیب سے اللہ تعالیٰ مدد کرنے لگا، اللہ تعالیٰ فرشتے اتار دے گا میری مدد کے لیے، تو کتنا حوصلہ بڑھ جاتا. حالانکہ ویسے اللہ تعالیٰ چاہے اس کو فرشتوں کی تھوڑی ضرورت ہے کہ وہ مدد کرے، وہ تو ویسے بھی چاہے کس طرح بھی مدد کر سکتا ہے. لیکن جب ہوتا ہے نا غیب سے مدد آ گئی، فرشتے ایسے لگتا تھا کہ وہاں پہ آ گئے، انہوں نے ایسے لگتا کہ یہ کام کر دیا، تو پھر کتنا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. آگے آئے گا یہ اگلی 126 میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حوصلے بڑھانے کے لیے کیا، ورنہ اللہ کو نہیں کوئی محتاجی ہے کہ اس نے فرشتوں کو بھیجنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3,000 فرشتے بھیج دے گا، تو قتادہ فرماتے ہیں کہ یوم بدر کو پہلے 1,000 سے مدد ہوئی تھی، پھر 3,000 سے، پھر 5,000 سے. اور بعض جگہ آتا ہے کہ نہیں، 3,000 کہا گیا لیکن 1,000 سے ہی مدد ہوئی تھی. اور فرشتے صرف یہ نہیں کہ اس جنگ میں تو واقعی فرشتے لڑے بھی تھے، لیکن جو فرشتوں کی مدد ہے وہ صرف لڑنے سے نہیں آتی. بعض دفعہ فرشتے اترتے ہیں مومنوں کو تسلیاں دینے کے لیے، ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے. جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ دینا یقون، جب آیت نہیں یاد آ رہی، ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت. ایسے لوگ، ایسے فرشتے ہیں کہ مومنوں کے لیے، وہ لوگ، وہ مومن جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. آج بھی نازل ہوتے ہیں فرشتے، آج بھی فرشتے ان کو آ کے تسلیاں دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کیوں تم غم کرتے ہو، کیوں تمہیں ڈر لگتا ہے، کیوں خوف کھاتے ہو، کیوں فیوچر کا سوچ سوچ کے اتنے پریشان رہتے ہو. وہ آج بھی حوصلہ بڑھاتے ہیں، ہمت بڑھاتے ہیں. ہاں، مگر شرط یہ کہ ایمان ایسا ہو کہ جب انسان کہتے میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جمع ہوا ہو. تو اللہ کے فرشتے ہیں جو مومنوں کے دوست ہوتے ہیں، وہ موت کے وقت بھی کہیں گے، اس دنیا میں بھی جب اس کے اوپر کوئی ایسے مسائل آتے ہیں تو وہ اترتے ہیں اور اس کے حوصلے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کئی دفعہ انسان ایسے کمکین بیٹھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایسا اس کو حوصلہ ملتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ کہاں سے تسلیاں آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، سکینت بھی اللہ نازل کرتا ہے. تو 3,000 فرشتوں کی تو ویسے ضرورت ایسے نہیں ہے کہ کوئی 3,000 ہی فرشتے اتریں گے تو ایک ایک فرشتے نے ان کے ساتھ لڑنا ہے، نہیں. آپ کو پتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے اوپر، 600 پر ہیں ان کے، ایک پر کے اوپر انہوں نے پوری قوم لوط کی بستی کو اٹھا لیا تھا اور عثمانوں پہ لے جا کے پٹکا تھا. تو ایک جبرائیل علیہ السلام ہی کافی تھے. لیکن یہ صرف مسلمانوں کے لیے حوصلے دینے کے لیے کہ فکر نہ کرو، 3,000 فرشتے اتریں گے تمہارے لیے. ہم تعداد کو بہت دیکھتے ہیں نا، ہمارے لیے نمبرز بہت ہمارے ہمیں امپریس کرتے ہیں. تو نمبرز ان کو بتائے گئے، تم نہ حوصلے ہارو، تم نہ یہ سوچو کہ وہ ہمارے سے زیادہ ہیں تو اب کیا ہوگا. تو جب بظاہر اسباب کم نظر آ رہے تھے اور مسلمانوں کو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ یہ کیا، ہم اتنے در 313 وہ 1,000، اس وقت ایک لیڈر کا رول دیکھیں کیسا ہے. کہ لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ بس اب تو مارے گئے، ختم ہو گئے، اب تو کچھ نہیں، اب تو بس کلمے پڑھ لو. نہیں، اس وقت کہا نہیں، تم اس تقول تقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو، اے نبی وہ وقت یاد کریں، مومن لوگ وہ وقت یاد کریں کہ جب آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے تمہیں نہیں یہ کافی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرشتوں سے مدد کر دے اور 3,000 فرشتے بھیج دے. بلا ان تصبروا وتتقوا، بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے، یأتوکم من فورہم، اور وہ آئیں تمہارے طرف اپنے جوش کے ساتھ، تو کیا ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا 5,000 فرشتوں کے ساتھ جو نشان زدہ ہوں گے. یعنی سمجھ لیں کہ وہ آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے. بیج نہیں جیسے ہوتے، نشان زدہ مطلب ہے کہ اسپیسیفکلی اس کے لیے. فرشتے خاص گھوڑوں پہ آئے تھے، ان کے گھوڑوں کی نشانیاں یہ تھی کہ ان کے ماتھے سفید تھے. اب ایک مسلمان اپنی تلوار اٹھاتا تھا اور کسی کو مارنے لگتا تھا، اس کی گردن پہلے ہی اڑ جاتی تھی. وہ فرشتے مار رہے تھے، اور جن کو فرشتوں نے قتل کیا ان کے گردنوں پہ خاص نشان تھے، پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی اور نے مارا. صحابہ کو بھی دکھائے گئے، بعض صحابہ نے دیکھے کہ ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں وہ پہچانتے تھے. تو فرشتے اترے تھے اس دن، اور انہوں نے جنگ بھی لڑی تھی، انہوں نے تسلیاں بھی دی تھیں. بلکہ بعد میں جب جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا سب سے افضل. پھر جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ فرشتے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا، وہ فرشتوں میں بھی وہ فرشتے سب سے افضل ہیں. تو فرشتے اترے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں فرمایا بھی تھا کہ یہ جبرائیل آ پہنچے ہیں اپنے گھوڑے لے کے، اپنے گھوڑوں کے سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی نا وہاں، تو اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، صرف دو گھوڑے تھے ان کے پاس، کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ایسی جنگی پریپریشن بھی نہیں تھی کہ جنگ کے لیے مینٹلی تیار ہو کے آئے ہوں. تو پھر اس جنگ میں کیا ہوا، یہاں پہ کیوں ایسا ہو گیا، کوئی وجہ تو ہوگی. اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح سے کیوں نہیں آئی جیسے پہلے آئی تھی. اور یہ پھر آگے بتایا جائے گا، یہاں پہ یہ بتایا گیا. اب اس کی دیکھیں وجہ، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے. یعنی یہ فرشتوں کا اترنا صرف اس لیے تھا کہ تمہارے دلوں کو خوش کر دے اللہ تعالیٰ، تمہیں تسلی دے دے، ولی تطمئن قلوبکم بھی، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں دل تمہارے. کیونکہ جنگ صرف اسلحوں سے اور نمبر سے نہیں لڑی جاتی، جب تک کہ انسان کے حوصلہ نہ بلند ہو. اگر حوصلہ ہی ہمت ہار گیا، اگر انسان اپنے اندر ہی شکست کھا گیا کہ نہیں جی ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو ہار مانتے ہیں، اب تو کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، تو سمجھ لیں آپ آلریڈی ہار گئے ہیں. سمجھائی نا، جب مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے نا، چاہے زندگی کے امتحانوں میں دیکھ لیں، جب انسان کہہ دیتا ہے کہ اب کچھ نہیں رہ گیا، اس کا توکل اللہ پہ نہیں رہتا، اس کا بھروسہ اللہ پہ نہیں رہتا کہ اللہ چینج کر سکتا ہے چیزوں کو، جب انسان شکست خوردہ ہو جائے کہ اب کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، اب سب ختم ہو گیا، اب یہ کچھ کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا، تو اس نے پہلے ہی ہمت ہار دی. اور جب ہمت ہار دے کوئی، تو پھر واقعی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان مایوس نہ ہو، حوصلہ نہ ہارے. وَمَن نَصْرُ، اور نہیں مدد، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور یہ اب بات سمجھنے کی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ فرشتے اتریں گے ہی تو مدد ہوگی، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ کسی اور لشکروں کی ضرورت ہے، اس نے تو کن کہنا اور ہو جانا، کیونکہ وہ غالب بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے، اس کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں، اور اس کا غلبہ، اس کی ٹوٹل اتھارٹی ہے، ایبسولوٹ پاور ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے، ایبسولوٹ پاور، دیٹ از العزیز، ایبسولوٹ اتھارٹی. اس نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، اس نے کن کہنا اور ہو جانا. اور یہ کس لیے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ وہ کاٹ دے کافروں کے ایک بازو کو. ان کے اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ابو جہل، عقبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ، بڑے بڑے یہ سردار تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کا ایک بازو کٹ جائے، ان کی ٹاپ لیڈرشپ سمجھنے ختم ہو گئی تھی. 70 بھی عام لوگ نہیں تھے جو مرے تھے، بڑے بڑے لوگ مرے تھے. اسی لیے تو ان کے اندر انتقام کا اتنا جذبہ ہو گیا، اور اسی لیے تو ابو سفیان پھر لے کر آیا نا لشکر کو نیکسٹ، نہ پہلا بدر کا لشکر تو لیڈر ابو جہل تھا، او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا رسوا کر دے ان کو، اور ان کی اتنی ذلت ہوئی تھی کیونکہ سارے عرب میں یہ بات پھیل گئی تھی اور مسلمانوں کی بہت واہ واہ ہو رہی تھی کہ دیکھو بھائی اتنا سا لشکر اور اس نے کیسے مقابلہ کیا، اور تاکہ وہ لوٹ جائے ناکام ہو کر، اور وہ ان کی محرومی کے ساتھ لوٹے تھے، اور یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی شکست تھی اور بہت ان کے لیے شرمناک بات تھی اور بہت بڑا ان کے لیے بھی ایک سیٹ بیک تھا. لیس لک من الامر شیء. اب وہاں تک 127 تک یہ بدر کی تھوڑی سی ڈسکشن بیچ میں آئی. اب واپس آ جاتے ہیں احد کے بارے میں. اب یہ والی جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ آتا ہے جس کے پہ یہ آیت اتری ہے. تو پہلے وہ واقعہ دیکھ لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، اور آپ کی جو خود تھی نا، جو ہیلمٹ تھا، اس کی دو کڑیاں آپ کے چہرے کے اندر پینیٹریٹ کر گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور یہ جو کڑیاں نکالنے کے لیے جو اندر پینیٹریٹ کی تھی، پیوست ہوئی تھی چہرے میں، ان کو نکالنے کے لیے ایک صحابی نے دانتوں سے ان کو نکالا، خون کا فوارہ چھوٹ گیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، ایسی قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کر دیا، خون آلود کر دیا، حالانکہ وہ نبی تو ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اللہ اکبر. اس وقت یہ آیت اتری، اے نبی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی قوم فلاح پائے گی یا نہیں پائے گی، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ لیسا، نہیں ہے، لک من الامر شیئن، آپ کا یہ معاملہ نہیں، آپ کا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ ان کو معاف کرے یا ان کو عذاب دے. فانہم ظالمون، ویسے تو وہ ظالم ہی ہیں، ظاہر ہے وہ ظالم ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا، جنہوں نے یہ زیادتیاں کی کہ اب نبی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے جنگ کرنے کے لیے. لیکن سٹل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کیسے ان کو ہدایت دے گا، انہوں نے تو یہ کام کیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کا یہ اللہ کے اوپر ہے، وہ جس کو مرضی چاہے توبہ کی توفیق دے دے، جس کو مرضی چاہے پلٹا دے، جس کو مرضی چاہے عذاب دے، تو یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور ہم اس سورہ بقرہ میں بھی اسی قسم کی آیت پڑھ چکے ہیں، ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں ہے. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو ٹوٹلی اللہ کے اختیار میں ہے. کتنے آرام سے یہ ہم باتیں کہہ دیتے ہیں نا، اس کو نہیں ہدایت ملنی، آپ یہ کسی قابل نہیں ہے، یہ تو ایسا ایسا ہے، اس کی نہیں آپ توبہ قبول ہونی. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے، آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ جیسے وہ ایک دو بھائیوں کا آتا ہے نا حدیث میں، کہ دو بھائی تھے، ایک بڑا ہی نیک تھا اور دوسرا جو تھا وہ گناہوں کرتا رہتا تھا. تو جو نیک تھا وہ اس کو کہتا تھا کہ تم نہ کرو، وہ کہتا تھا جاؤ تم اپنا کام کرو، میرا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑو، تم میرے اوپر کوئی داروغہ تو نہیں ہو. تو وہ پھر اس کو کہتا رہتا تھا، وہ پھر اس کو کہتا رہتا تھا، وہ یہی آگے سے جواب دیتا رہتا تھا. ایک دن اس نے تنگ آ کے کہا، بس اللہ نے تو تجھے معاف کرنا ہی نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ نہیں اب تجھے معاف کرے گا. جب دونوں اپنی زندگی گزار کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو گناہ کرتا تھا، ہو سکتا ہے اس نے بعد میں توبہ کر لی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے کو فرمایا تو کون ہوتا ہے کہ جو میرے اوپر کہنے والا کہ میں نے نہیں کسی کو معاف کرنا، تو ہوتے کون ہو جو اللہ کے اوپر یہ فتوے لگاؤ. لیکن ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہہ دینا نا، اور کتنی جلدی ہم لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں. انہوں تو آج ہم اس کے حالات ظاہر ہی دیکھتے ہیں نا، انہوں نے نہیں اب انہوں نے ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے، بس میں نے کہہ دیا اس نے نہیں ٹھیک ہونا، کیسے. اور دیکھ لیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دیکھیں اس سے پتا چلتا ہے آپ کو غیب کا علم نہیں ہے. وہی خالد بن ولید ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا، کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف اللہ. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوائے. وہی ابو سفیان بعد میں صحابی رسول بنے, وہی ہند ایمان لے آئی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, وہی اکرمہ بن ابو جہل وہی ایمان لے آئے. تو آپ نہیں کہہ سکتے, آپ کا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں ابو طالب کا معاملہ, اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید خواہش تھی کہ یہ ایمان لے آئے, اور کیسے نہ ہوتی, وہ آپ کے صرف چچا نہیں تھے, سمجھ لیں آپ کے ماں اور باپ تھے, کیونکہ دادا کے بعد اتنی چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہی پالا تھا. اتنے شفیق تھے, مہربان تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آڑ بنے رہے ہمیشہ آخری وقت تک. اور جو 3 سال شیب ابی طالب میں مسلمانوں نے گزارے تھے, سوچیں وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہی انہوں نے وہ بھی زندگی گزاری. اتنے 3 سال وہ سختیاں سہیں, وہ صعوبتیں اٹھائیں, اور ہر وقت کافروں کی طرف سے ان کے اوپر ہی پریشر ہوتا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ ان کی طرف سے ہٹا لیں تو پھر ہم خود ہی ان سے ڈیل کر لیں گے, لیکن آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. لیکن وہ آہنی دیوار بن کے کھڑے رہے. ایسے چچا سے کیوں نہ اتنی محبت ہو, اور کیوں نہ اتنی چاہت ہو کہ یہ ایمان لے آئے. اور وہ شخص جس کے ہاتھوں کے اوپر اور غیر لوگ ایمان لا رہے ہیں, اور اپنے چچا وہ نہیں ایمان لا رہے, اور جن کو پتا ہے, اس نبی کو پتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو انجام کیا ہوگا. سوچیں ان کی تڑپ کتنی ہوگی کہ آخری وقت پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چچا آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں, تو میں کم از کم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکوں کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا, ایک دفعہ آپ کلمہ پڑھ لیں. نہیں, وہ نہیں پڑھ کے انہوں نے دیا, کہ کیا کہیں گی عرب کی عورتیں کہ یہ موت کے ڈر سے اس نے اپنے دین سے ہی پھر گیا تو مجھے تانا دیں گی, وہی جھوٹی غیرتیں. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا کسی کو ہدایت دینا تو کیا اپنے چچا کے لیے نہ کرتے؟ ہم آج سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کوششیں کر لی ہیں کسی پہ بھی, چاہے ہمارے بچے ہوں, چاہے ہسبینڈ ہوں, چاہے کوئی غیر لوگ ہوں, کوئی بھی ہوں, اگر وہ نہیں مان رہے تو بس پھر اب تو کیا. نہیں, یاد رکھیے ہدایت دینا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں, اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ کہہ دیا گیا تو اس کے بعد تو سب یہ سمجھ لیں, نہ توبہ کی توفیق دینا کسی کے ہاتھ میں کہ کسی کو پلٹا دیں توبہ کر لے, وہ اللہ ہی ہے جو کسی کو توبہ کی توفیق دے, ہدایت دکھا دے, سیدھے راستے پر لے آئے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کئی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ کس راستے کے اوپر چلے ہیں, اور کہیں جو غیر مسلم ہیں. ایک عالم دین کا آیا, وہ انڈیا کے ایک گاؤں سے تھے اور 16 سال کی عمر میں وہ اسلام لے کر آئے. میں اتنی حیران ہو رہی تھی پڑھ کے, دیکھو کہ ان کے گھر میں پیدا ہوئے, بہت ہی کوئی ریموٹ ایریا تھا وہاں, مطلب وہ اسلام لے کر آئے, اور اس کے بعد انہوں نے اتنی تعلیم حاصل کی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد مسجد نبوی میں معلم وہ تھے, وہاں پہ درس دیا کرتے تھے. اور یہ جو پچھلا گزرا ہے 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن ان کی وفات ہوئی ہے, تو کہاں ان کا کیا نام تھا, ایک ہندوانہ نام, اور اس کے بعد جب وہ مسلمان ہوئے تو کہاں تک پہنچے. تو ہدایت کسی کے نہ بس میں ہے نہ کسی کے ہاتھ میں ہے, دعا ضرور کر سکتے ہیں پر یہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے اوپر, جس کو چاہے ہدایت دے دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش نہیں کرنی, کوشش ضرور کرنی, مگر اپنی کوششوں کو یہ نہ سوچیں گے اس کے بعد کہ اچھا نہیں یہ ماننا تو بس ہماری کوشش, تو اب تو میں نے چھوڑ ہی دینا, اب کیا فائدہ, یہ تو ماننے ہی نہیں. نہیں, کیونکہ رسول کا بھی کام کیا ہے بلاغ, پہنچا دینا, اور پھر ان کی امت کا بھی کام کیا, پہنچا دو بس. آگے رزلٹ کا پازیٹو یا نیگیٹو ہونا یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ پھر اللہ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں ہے نبی, آپ نہیں یہ کہہ سکتے, وہیں پہ منع فرما دیا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض. اب یہاں تک ایک بریفلی ہمیں نا احد کا ایک, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سمجھ لے ایک انڈیکس دے دیا گیا یا ایک سمرائز فارم میں بتا دیا گیا, پھر اس کے بعد ڈیٹیل بعد میں آئیں گی. جیسے ایک سٹارٹ میں ہوتا ہے ایک تھوڑی سی سمری بتا دی جاتی ہے پھر آگے, تو یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کیا گیا، پھر آگے بات ہوگی. اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ بخش دے، جس کو چاہے وہ عذاب دے. جیسے میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی ہے، اللہ کے آگے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ کیوں، اس کو کیوں معاف کیا اور اس کو کیوں تو نے عذاب دیا. جس کو چاہے وہ معاف کر دے، کسی کو کتے کو پانی پلانے پہ چاہے معاف کر دے، اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دے، جس کو چاہے کسی بات کے اوپر اس کی پکڑ کر لے. تو نے کیوں یہ کہا، کیوں اللہ کے اوپر قسم کہا کے تجھے تو اللہ معافی نہیں کرے گا، اللہ نے اس کی پکڑ کر لی. اسی لیے زبان کی باتوں کو کتنا کیئرفلی کرنا چاہیے نا. انسان بعض دفعہ غفلت میں، یا بعض دفعہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے، یا بعض دفعہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا سمجھ لیتا ہے، بس اللہ نے نہیں تجھے کبھی معاف کرنا، میں تو تمہیں اتنا سمجھا چکی ہوں، اب تو تمہیں سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو تم گون کیس ہو چکے ہو، اب تم ایسے ہو چکے ہو. نہیں، آپ کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں، آپ کا اختیار اس میں نہیں، نو کنٹرول. اور ہم دیکھتے ہیں واقعی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پوری زندگی گناہوں میں کاٹ کے آخری عمر میں جا کے توبہ کر لیتے ہیں. کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ کسی کو پلٹا دے، ہمیں اپنا انجام تک نہیں پتا. ہم اگر آج کچھ کوئی ایسے کوئی نیکی کا کام کریں، ہمیں کیا پتا کہ ہماری موت کس پہ آنی ہے. اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے پہ بھی اتنا غرور اور تکبر میں نہ آ جائے کہ میں کسی کو بتا رہی نا اس کا مطلب میں تو خود بڑی اچھی ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. آجزی، کوئی پتہ نہیں ہے کس کون سے وقت میں دوسرا پلٹ کے وہ صحیح ہو جائے، اور ہمارا اپنا کوئی اللہ رحم کرے کوئی معاملہ ایسا ہو جائے، ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب کچھ اس کا ہے، جو بھی آسمانوں میں جو بھی زمین میں، اس کی ٹوٹل اتھارٹی ہے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے وہ عذاب دے. عذاب ایسا مطلب نہیں ہے کہ جس کو چاہے عذاب دے، یعنی کہ کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اس کو اٹھا کے عذاب میں پھینک دیا، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے گناہ کے اوپر چاہے اس کی پکڑ کر لے، جس کے گناہ پہ چاہے اس کو معاف کر دے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ دگنا کئی گنا بنا بنا کے. یہ بات اب یہاں پہ کیوں کہی گئی؟ دیکھیں سود کی جو قطعی حرمت ہے نا، بالکل حرام کرا گیا، وہ تو ہم سورہ بقرہ کی آخر میں پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ اس سے پہلے، ان آیات سے پہلے کی یہ آیات ہے جب مسلمانوں کو اس کی کراہت دلائی گئی کہ مت کھاؤ یہ سود. اور اس جگہ پہ اس کا کیا، ان آیات کا کیا تعلق ہے کہ جس وقت مسلمان اس درے سے اترے تھے، جبل رمات سے اترے تھے، ان کی اترنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ مال غنیمت ہم بھی جا کے جمع کر لیں. تو دل میں کہیں نہ کہیں مال کی محبت تو تھی نا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی ایک تعویل کر لی کہ نہیں، انہوں نے تو یہ کہا تھا اور ایسے نہیں، اور آپس کے اندر ان کا آرگیومنٹ ہوا اور وہ اتر کے چلے بھی گئے. تو جو مال کی محبت ہے نا، اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز سود ہے. سود خور بھی مال کی محبت میں غرق ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ کسی کی مجبوری کو نہیں دیکھتا، اس کی مجبوری سے بلکہ فائدہ اٹھاتا ہے. اس وقت یہ مجبور ہے نا، اس وقت اس کو لون چاہیے نا، قرض چاہیے، تو ٹھیک ہے میں تمہیں قرض دیتا ہوں، لیکن جب مجھے لوٹا کے دو گے تو اتنا اتنا بڑھا کے دینا. اور اضعاف و مضاعفہ، جنہوں نے کبھی اکاؤنٹنگ پڑھی ہو تو ایک سمپل انٹرسٹ ہوتا ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ مثلا آج کسی کو 1000 روپیہ دیا، کل وہ سود سمیت کہ اتنا بڑھ گیا، سود اس کے اوپر پڑا نہیں دے سکے، 1200 بن گیا. اب 1000 کے اوپر نہیں سود لگے گا، بلکہ اب 1200 کے اوپر سود لگائیں گے، اور پھر وہ 1200 سے 1500 ہو گیا. اب 1500 کے اوپر سود اگلا لگے گا اگلے مہینے، وہ 1000 روپے نہیں لگے گا، حالانکہ قرض تو 1000 لیا تھا، لگنا تو بس اس کے اوپر چاہیے 1000 کا. اگر مثلا ہے کوئی 2% ہے، 10% ہے، تو اس کے اوپر جتنا لگے گا وہ فکس ہی ہوگا، اتنا ہی. مثلا 100 روپیہ لگنا ہے تو 100 روپیہ ہی ہر دفعہ لگے گا. لیکن جس وقت آپ نے رقم بڑھا دی، تو سود کی بھی اسی طرح اس کے اوپر اتنا بڑھ گیا، 5% ہے، 10% ہے، تو وہ اب 1500 روپے کے اوپر اتنا سود لگے گا. پہلے 1000 پہ لگ رہا تھا تو اب ظاہر ہے زیادہ بڑھتا جائے گا. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جتنا سود لی جتنا قرض لیا ہوتا ہے اس کے اوپر اتنا سود لگتا ہے کہ وہ اصل رقم سے بھی بڑھ جاتا ہے. مثلا 1000 روپیہ تھا تو وہ سود ڈالتے جالتے کہاں 3-4 ہزار بن گیا, اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب 3-4 ہزار بن گیا تو اب 4 ہزار کے اوپر سود لگے گا, 1000 روپے نہیں لگے گا. تو اس طرح کئی آج بھی جگہوں پہ اسی طرح قرض دیا جاتا ہے مسلمانوں میں, اور پھر اسی طرح آگے سے آگے وصول بڑھتا رہتا ہے. اور انہی چیزوں پہ بینک پیسے بناتے ہیں, اس لیے اس چیز کو حرام کیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے نا, ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب سود اور زناکاری یہ دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جب عام ہو جائیں گی لوگوں کے اندر, سود زناکاری, تو تب اللہ تعالی اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور عذاب کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں, بیماری بھی اس کی ایک قسم ہے. اور آج دیکھیں سود کتنا عام ہے. اول تو سود کو اس سے کچھ برائی سمجھتے ہی نہیں ہے, سود کو حرام سمجھتے ہی نہیں کرتے. وہ تو جو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا سود, آج تھوڑی ہی سود ہے. آج پوچھیں ذرا کسی سے, کوئی دیتے وقت بڑی خوشی سے دیتا ہے کہ نہیں جی مجھے بڑا شوق ہے سود دینے کا, میں تو خوشی سے دے رہا ہوں. نہیں دیتا نا, اسے پتا چلتا کہ یہ ناجائز ہے. انسان کی طبیعت بھی کہتی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ میری مجبوری سے فائدہ ہے. اگر میں نے 1000 ہی لیا, مجھے 1000 ہی واپس کرنا چاہیے. سود دینے والے اور لینے والے دونوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے, دونوں پہ, یعنی لینا دینا دونوں ہی برابر ہیں. سود کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی خرابیاں 70 سے زیادہ ہیں, 70 سے زیادہ اس کی خرابیاں. اور ہم کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے, کہ یہ تو کچھ مسئلہ ہی نہیں. ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے, جس نے سود کا 1 درہم کھایا تو یہ 33 بار زنا کرنے کے برابر ہے. اب آپ دیکھیں گے زنا کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے اور سود کو کیا سمجھا جاتا ہے. اور ساری باتوں کو چھوڑ دیں, ساری باتوں کو, صرف قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے کہ جب اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے کہا گیا تیار ہو جا, تو پھر آپ سوچیں کوئی سپر پاور کہہ دے, ایسی دنیا کی کوئی پاور کہہ دے کہ جو ہے نا ہم اس ملک پہ حملہ کرنے والے ہیں, کیا حال ہو اس ملک کا. اب وہ چھوٹا سا کوئی غریب سا ملک ہو, اور کہاں یہ کہ اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. جب ہم نے اللہ رسول سے جنگیں لینی تو پھر اس کے بعد رہ کیا گیا, اس کے بعد ہمارا کھانا خراب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا, ہمارے پر رحمتیں تو نہیں برسنی. پھر تو یہ یہاں پہ اس کی ایک کراہت بیان کر دی گئی اور اس کو اس سے منع کیا گیا. دیکھیں ایمان, اس سے پتا چلتا ہے نا, ایمان زبانی دعوے کا نام نہیں ہے, ورنہ تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہاں پہ ایمان والوں کو ہی تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں کھانا, یہ اس کا مطلب ہے یہ کر کے دکھاؤ, اپنے آپ کو روکو. یہ ایمان ایسے نہیں چلتا کہ بس ایمان والے ہم مومن ہم مومن, نہیں. میرے ایمان والا کہا ہے خود کو, تو زندگی واقعی ایمان والی ہونی چاہیے. واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ تمہارے اندر یعنی تقویٰ ہوگا نا, گاڈ کانشیسنیس ہوگی تو پھر ہی تم فلاح پا سکتے ہو. اور میں نے تقویٰ کا آپ کو بتایا تھا, آگے بھی جا کے ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. واتقوا النار التی اعدت للکافرین, اور ڈرو یا بچو اس آگ سے وہ جو تیار کی گئی ہے, تیار ہو چکی ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ ابھی کرنی ہے, اللہ نے تیار, وہ جہنم تیار ہے. کس کے لیے؟ لیل کافرین. یہاں پہ کافروں کا ذکر کیا آ گیا؟ یہاں پہ تو کوئی بت پرستی کی بات نہیں ہو رہی, شرک کی بات نہیں ہو رہی, تو کافر یہاں پہ کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ وہ کافر ہی ہے جو اللہ کے اس حکم کا انکار کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا سود نہیں کھانا, اور آج بینکوں نے تو کیا ہوا ہے, کوئی خود لوگ بھی ہیں. ایک دفعہ مجھے ایک بیچاری, ایک میڈ تھی ہماری, تو اس نے کہا کہ ہم اتنے زیادہ سود میں پھنس چکے ہیں, کسی شادی وغیرہ کے لیے انہوں نے سود لیا تھا, سوری قرض لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ سود خور پٹھان ہے, वो उससे हमने लिया पे और वो बढ़ता ही जा रहा है। वो कहती है हम तो इसको कभी उतार ही नहीं सकते, सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, वो लाखों में जा चुका था। अब वो लाखों में या तो कोई उनकी हेल्प करे तो सारा ही उतार दे, वरना वो सारी जिंदगी उसके समझ ले गुलाम बन गए। इसी तरह ये बड़े बड़े वडेरे वगैरह इस तरह ही बेचारे छोटे गरीब लोगों को वो कर्ज दे देते और उसके बाद बस वो जिंदगी भर के लिए उनके गुलाम, और सिर्फ वो खुद नहीं उनके आगे बच्चे भी उनके गुलाम होते। आज भी ये चल रहा है, उनकी बेटियां जैसे मर्जी उनके साथ करें, उनके लड़के इनके गुलाम, क्योंकि जी आपने कर्ज जो लिया हुआ और वो कर्ज सारी जिंदगी नहीं उतार ही नहीं सकते, इतने गरीब होते हैं बेचारे। अगर उनको इतना ही वो उतार सकें तो फिर कर्ज क्यों लें। तो बताया गया आग से अपने आप को बचाओ, वो जो काफरों के लिए तैयार कर रखी गई है ये काफरों का सा अमल है। कोई इंसान काफरों के अमल करके फिर जन्नत में तो नहीं जा सकता। तो जहां पे सूदी निजाम ही सारा परवान चढ़ रहा हो, जहां पे हर तरफ सूद ही हो, उसके ऊपर ही पूरी पूरी मुल्कों की इकोनॉमीज चल रही हो, फिर क्या उनका हाल होगा। और वे देख लें कि फिर अपने आप को वो आग के लिए तैयार कर ले, इसका सेकंड मतलब ये, ऑपोजिट मतलब ये पता है कि बचाओ अपने आप को, यानी ये काम छोड़ के अपने आप को बचा लो। जिसको आग का खौफ होगा वो फिर सूद खा नहीं सकता, इसलिए उसको पता है कि ये मैं ये किसी का माल नहीं खा रहा हूं, ये मैं आग खा रहा हूं, अपने लिए आग तैयार कर रहा हूं। लील काफिर लील काफिर ही ना कह के बता दिया कि अब अपने आप को मुसलमान ना समझो, ये काफिर है। कोई अपने आप को कितना भी कहता रहे अब मैं ये नमाजें पढ़ रहा हूं ये कर रहा हूं, अल्लाह ताला ने उसको काफिर कह दिया। तुम्हारा अंजाम फिर यानी वही होगा जो काफरों का, तुम्हारी सजा वही है। वा अतीउल्लाह वर रसूल, मान जाओ बात अल्लाह की और रसूल की। देखिए फौरन कहा गया अल्लाह की भी और रसूल की भी, पहले भी हमने इसी तरह आयत पढ़ी थी। कुरान की ये आयत अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की बात मान जाओ। जिसको हदीस में आता है ना अल्लाह की रहमत जिसको चाहिए उसके लिए, ये बात उसके लिए काफी है। नहीं ये हदीस नहीं, हदीस अभी आपको बताती हूँ। जिसको अल्लाह ताला की रहमत चाहिए, क्योंकि लअल्लकुम तुरहमून आ गया, ताकि तुम रहम किए जाओ, इसलिए तुम इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। हमने रहम पाने के और तरीके निकाले हैं, हमें हम जब चाहते हैं कि हमारे घरों में रहमतें हों तो क्या करते हैं हम। कभी इस तरफ भी देखा है कुरान कैसे गाइड करता है कि कैसे रहमत मिलेगी, अल्लाह के रहम के मुस्तहिक कैसे होंगे हम। हम क्या करते हैं, हमें कुरान खानी का इंतजाम करते हैं, हम फिर इतने खाने बनाते हैं, फिर लोगों को बुला के बस कुरान खानी हो गई, चलो जी रहमत हो गई हमारे घर में। ए, आपको कहा गया अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत, इससे तुम्हारे ऊपर रहम होगा। ये है की रहम पाने की, और इस तरफ तवज्जो नहीं होती। घरों में हर किस्म के उल्टे सीधे काम हो रहे थे और रहमत हमें चाहिए, तो ये कुरान खानियों से रहमत हो जाएगी, जबकि इताअत ही नहीं है अल्लाह की और रसूल की। तो घरों में रहमत अगर लानी है ना, तो अल्लाह की फरमा बरदारी पे आए, रसूल की फरमा बरदारी पे आए, तब रहमतें आएंगी, वरना लानतें ही पड़ती हैं, रहमत नहीं आती। और लानत अल्लाह की रहमत से दूर ही है, जब इताअत नहीं होगी, नाफरमानियां हो रही हैं, तो फिर क्या आएगा। और यहां पे गौर तलब बात यह है कि सिर्फ अल्लाह की इताअत की बात नहीं की गई, हर जगह आप देख लें, और अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया मैं युती रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की है, यानी रसूल की इताअत करना अल्लाह की इताअत ही है। तो आज जो कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफी है, हमें हदीस की जरूरत नहीं है, तो आप देख लें अल्लाह ताला ने फरमाया, हम पहले पढ़ चुके हैं कि रसूल का काम क्या है, यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत, ये हम पहले पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में, कि रसूल के फराइज में ये शामिल है कि वो अल्लाह की आयात पढ़ के सुनाए, ये उनकी जिम्मेदारी है, उन आयात की तशरीह भी करे, ان کو سکھائے بھی سمجھائے بھی، اگر صرف آیات ہی پڑھ کے سنانی تھی تو صحابہ کو تو ان کا مطلب آلریڈی پتا تھا، پھر کیا اس کے اندر مسئلے کی بات تھی؟ ان کو تو کوئی عربی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ عربی نہیں جانتے تھے، لیکن ان کی تفصیل بیان کرنا، ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا، یہ بھی رسول کا کام تھا. اور وہ کیسے کرتے تھے؟ یا وہ اپنی طرف سے ہی خود ہی تشریح کرتے رہتے تھے؟ نہیں، وہی کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اللہ تعالیٰ ہی وہی فرماتے تھے. ان ہوا الا وحی یوہا، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو جو آپ قرآن تو صرف کہتا ہے اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات دو، قرآن تو بھی یہ کہتا ہے. آگے نماز آپ نے پڑھنی کیسی ہے؟ کہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس میں رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، اتنی اتنی رکعت پڑھنی ہے، یہ یہ نماز میں اس جگہ پہ یہ یہ تسبیح کرنی ہے، کہاں پہ بتایا گیا؟ پھر حدیث آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم صرف وہ حدیث مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہے، اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. وہ خدا کے بندو، جب قرآن کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ گواہی دے دی کہ میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، تو تم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے ہو کہ وہ کیا اپنی خواہش سے ہی بولتے تھے؟ یا یہ کہہ دینا کہ نہیں وہ تو محفوظ ہی نہیں ہے اس لیے نہیں ہم مانتے، یہ تو بعد میں انہوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہے. جب جس رب نے قرآن کی حفاظت فرمائی نا، اس رب نے حدیث کی بھی حفاظت فرمائی، کیونکہ قرآن کی تشریح حدیث میں ہی تو ہے. قرآن کو سمجھے کیسے اگر حدیث نہ ہو؟ تو آج بھی آپ دیکھیں ضعیف حدیث، اور جن لوگوں نے حدیث کے اندر ایڈیشن کرنے کی کوشش کی، ان کی موضوع احادیث الگ الگ کر کے محدثین نے بتا دی ہیں، ان کی ایسی کیٹیگریز بنا دی کو یہ کہنے والے جو منکرین حدیث ہے کبھی وہ دیکھیں تو صحیح، یہ تو پورا علم ہے، یقین جانے اس کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. کیسے حدیث کمپائل ہوئی، کیسے حدیث جمع ہوئی، کیسے کیا شرائط تھیں، یعنی محدثین کے اوپر، اور یہ پوری سائنسز آف حدیث ہے. اور اس کو اتنا بس سوچ لیا گیا کہ جس نے جس کا دل چاہا اس نے حدیث بنا لی اور ڈال دی ہیں، تو ہم نہیں مانتے ان کو. اور کوئی صحیح حدیث، یاد رکھیے، اوتھینٹک حدیث کوئی قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے، کوئی نہیں ٹکراتی. اس کی بتائی بھی ہے علماء نے کہ کس طرح ان کی تطبیق ہوگی، کیسے یہ دونوں ساتھ اپلائی ہوتی ہیں. تو اس چیزوں کو، اس لیے میں آپ لوگوں کو بار بار یہ چیزیں سمجھاتی ہوں کہ یہ اتنا فتنہ ہے جو آج کھڑا ہو چکا ہے، اور یہ کفر ہے، کفر ہے کہ جب کہنے دینا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انڈیکیشن ہو کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہ کہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اپنی مسند پہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے، یعنی اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے اور ٹیک لگائی ہوئی ہے، بے فکری سے بیٹھا ہوا، اور میرے امر اور نہیں کے متعلق یہ کہہ دے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، جو اس میں ہے ہم بس اس کو فالو کریں گے. یہ نہ ہو کہ ایسا ہو جائے. یہ حدیث ہے ترمذی میں، ابو داؤد، ابن ماجہ، بیہقی، امام مسند احمد، ان سب میں یہ حدیث. یہ ایک دن کوئی ایسا بھی آئے گا، کوئی ایسا آدمی ہوگا جو اس طرح بیٹھا ہوگا اور بس اتنی لاپرواہی سے کہہ دے گا جو قرآن میں بس ہم وہ مانتے، ہم نہیں حدیث مانتے. اس لیے اس چیز کو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا ہمیں دلائل دیتا ہے. جب قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذو، جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہو، جو اس سے روکے اسے رک جاؤ، تو پھر سوال کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد کوئی کوسچن رہ جاتا ہے؟ تو ہم صرف اس کے پابند نہیں ہیں کہ ہم صرف قرآن پہ عمل کریں گے، نہیں، ہم اس کے بھی پابند ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم اس کی بھی پابندی کریں، اس کے اوپر بھی عمل کریں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے.
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون